بسم الله الرحمن الرحيم ليلة العقبة اور بیت عقبا کے سلسلے میں بات چل رہی تھی. تو حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی دو فضیلت بیان کی گئی. پہلی فضیلت یہ کہ وہ بدری صحابہ میں سے ہیں, اور دوسری فضیلت یہ کہ بیت عقبا کے موقع کے اوپر بھی وہ شامل تھے. یہ ان کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے, اور بیت عقبا اولا میں اور ثانیہ میں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی, وحوله, اس حال میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد عصابۃ من اصحابہ, آپ کے صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی. لفظ عصابہ 40 سے کم افراد کو کہا جاتا ہے. بعض روایت میں یہاں پر نفر کا لفظ آیا ہے, وحولہ نفر من اصحابہ. نفر کا لفظ 10 سے کم پر بولا جاتا ہے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس حال میں کہ آپ کے ارد گرد آپ کے صحابہ کی ایک جماعت موجود تھی, بائعونی, مجھ سے بیعت کر لو, میرے ہاتھ پر بیعت کر لو. دیکھیے یہاں جس بیعت کا تذکرہ ہے حدیث میں, اس سلسلے میں شارح بخاری علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ بیعت عقبا مراد ہے, جبکہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت کی تھی وہ بیعت مراد ہے. بائعونی, تم مجھ سے بیعت کر لو. الا اللہ تشرکوا باللہ شیئا, کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے. شیئن میں عموم ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی چیز کو تم شریک نہیں ٹھہراؤ گے. اس میں ما سوا اللہ کو شامل کر لیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر ایک کی یہاں پر نفی کر دی گئی. شرک جلی کی بھی نفی ہے, شرک خفی کی بھی نفی ہے. شرک خفی یعنی ریاکاری, اور شرک جلی یعنی جس کو شرک کہا جاتا ہے وہ. اسی طریقے سے قبر کا طواف کرنا, قبروں کے سامنے سجدہ کرنا, قبروں کو چومنا چاٹنا, اس طرح کے تمام شرکی افعال سے منع کیا گیا. الا اللہ تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرکوا, اور تم چوری مت کرو. کیا مطلب چوری مت کرو؟ بیعت ہونے والے عرب لوگ ہیں. عرب لوگوں کے یہاں شرک بہت بڑھ گیا تھا, پھر جو اس میں ایمان لے آئے انہوں نے شرک سے توبہ کر لی. تو ان کو بیعت کرتے وقت پر تاکید کی گئی کہ اب تم نے شرک سے توبہ کر لی ہے تو آئندہ اپنے آپ کو شرک سے بچا کر کے رکھنا. دوسری بات یہ ہے کہ مال حرام طریقے سے وہ لوگ حاصل کرتے تھے. مال صحیح طریقے سے حاصل کرے تو کوئی برائی نہیں ہے, لیکن مال کو غلط طریقے سے حاصل کرتے تھے اسی کو چوری کہا جاتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ تم چوری مت کرو, ولا تزنو, زنا عربوں کے یہاں بہت عام تھا, اسی لیے خاص طور پر زنا کی تاکید کی گئی کہ زنا مت کرو. ولا تقتلوا اولادکم, اپنی اولاد کو قتل مت کرو. اولاد کو قتل کرنے کی ایک شکل یہ ہے حمل گرا دے وے, اس قاتے حمل کروا دے وے, جیسے آج کل لوگ کرتے. دوسری شکل یہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کو قتل کر دے, جیسے کہ عربوں کے یہاں بچیوں کو زندہ دفن کر دینے کا رواج تھا. بچوں کو قتل مت کرو. اب بچوں کو قتل کیوں کرتے تھے, کیا وجہ تھی؟ نمبر ایک, دامادی رشتے کی آڑ. ہماری بچی بڑی ہوگی, کوئی داماد آئے گا, داماد کے نخرے برداشت کرنا پڑے گا. ہماری بچی ہم کھلا پلا کے بڑی کرے اور دوسرا لے جا کے استعمال کرے, یہ آر تھی عربوں کے لیے. اس لیے وہ بچوں کو بچپن میں مار دیتے تھے. دوسری وجہ, فقر و فاقہ. فقر و فاقہ کی مختلف شکل تھی. ایک شکل یہ تھی, جس وقت بچے کی ولادت ہو رہی ہے اس وقت بھی فقر ہے. تو کہا ہم خود فقر سے گزر رہے ہیں, بچوں کو کیا کھلائیں گے. دوسری شکل یہ تھی کہ آئندہ اولاد کا گزران کیسے ہوگا, آئندہ اولاد کا گزران کیسے ہوگا. ابھی تو جیسے ویسے چل رہے ہیں, بچے بڑے ہوں گے, اسکول کی فی, ٹیوشن کی فی, مدرسے کی فی, ان کے کپڑے کی فی, یہ سب کہاں سے دیں گے. آئندہ گزران کا فقر کا خطرہ. غرض یہ کہ اولاد کے سلسلے میں ایک آر تھی, ایک فقر تھا, اس لیے وہ بچوں کو قتل کر دیتے تھے. ولا تأتوا ببهتان تفترونه بین ایدیکم وارجلکم, کسی پر ایسا بہتان نہیں لگاؤ گے جس کو تم اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان گھڑتے ہو. کسی پر ایسا بہتان نہیں لگاؤ گے جس کو تم اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان میں گھڑتے ہو. کیا مطلب اس کا؟ نمبر ایک, شرمگاہ مراد ہے, اس لیے کہ شرمگاہ دو پیروں کے بیچ میں ہے. شرمگاہ کو اگر مراد لیا جائے تو یہ زنا کی مزید قباحت کا بیان ہے. پہلے بھی زنا سے ممانعت کر دی, دوبارہ زنا سے ممانعت ہو رہی ہے, چونکہ عربوں میں زنا بہت عام تھا اس وجہ سے. نمبر دو, ید اور رجل بول کر کے ذات مراد ہے, کہ تم افتراء کے کام مت کرو, بہتان تراشی کے کام مت کرو. اس لیے کہ عام متن زیادہ تر کام ہاتھ اور پیر سے انجام دیے جاتے ہیں. نمبر تین, दिल मुराद है, इसीलिए कि तोहमत घड़ी जाती है दिल से, और दिल दोनों हाथों के दरमियान में है, इसलिए दिल से तोहमत घड़ने की नफी मुराद है। नंबर चार, किसी पराए का बच्चा अपनी तरफ मंसूब मत करो, किसी पराए का बच्चा अपना मत बतलाओ, बाप कोई और माँ कोई और, तुम कहोगे तो मेरा बेटा है, नंबर छः, नंबर पाँच, झूठ गढ़ना, झूठ गढ़ो मत गढ़ो झूठ, नंबर सात, शोहर वाली औरत जीना से हामिला हुई और होने वाले बच्चे की निस्बत अपने शोहर की तरफ कर देवे, पराए से जीना करावे और बच्चे की निस्बत अपने शोहर की तरफ कर दे। एक शक्ल आ सातवीं है कि लकीत बच्चे को अपना बता देवे, गिरा पड़ा बच्चा उसको अपना बच्चा बतला देवे। नंबर आठ, जदीद शक्ल इसकी, नर्स और डॉक्टर के साथ सेटिंग करके बच्चा बदल लेवे, आजकल हॉस्पिटलों में बहुत हो रहा है ऐसा, नर्स और डॉक्टर को पैसे देकर के बच्चा बदल लेते हैं, ये भी इसका अंदर शामिल है। तो ये सब मतलब है, वला तातु बिबुहतानिन तफ्तरूनहु बैना अयदीकुम वार जुनीकुम, वला तासूफी मारूफिन, मारूफ कहते हैं शरीयत की नज़र के अंदर भला और अच्छा काम। दूसरा मतलब है अल्लाह की इताअत, तो अल्लाह की इताअत के कामों में तुम नाफरमानी मत करो, जो काम शरीयत की नज़र में अच्छे हैं उसमें तुम लोग नाफरमानी मत करो। इससे क्या मालूम हुआ कि नबी तो हमेशा मारूफात ही का हुक्म देते हैं, लेकिन ताकीद के अंदाज में कहा गया कि जितने भी भलाई के काम नबी तुमको कहवे, तुम्हें उसके ऊपर पाबंदी से अमल करना ही करना है। ये सब चीज़ें उमूर बैत के हो गए, ये वही उमूर है जिसका कुरान में तस्किरा है, इज़ा जाअक अल-मुमिनात युबायिअनक अला युश्रिकन बिल्लाहि शैआ वला यस्रिकन वला यज़्नीन वला यक्तुलन औलादहुन वला बिबुहतानी यफ्तरीनहु बैन अयदीहिन्न फरजुलिहिन्न वला यासीनक फी मारूफिन फबाइहुन्न अल्लाह फबाइहुन्न। ये हो गई वही बैत के अल्फाज। तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से बैत लेते थे, ये हो गए बैत के मुबारक कलिमात। तो इस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत उनसे कराई। फिर क्या फरमाया, फमन वफा मिनकुम, दो किरात है, एक किरात तशरीद के साथ भी है, वफा मिनकुम, जिसने इन चीजों को पूरा किया, यानी ये जितनी बातें तुमसे बैत में ली गई वो सब काम जिसने पूरे किए, फअजरुहु अलल्लाह, तो उसका सवाब अल्लाह के जिम्मे है, उसका अजर और बदला अल्लाह के जिम्मे है। अब आप सोचेंगे कि आला तो लुजुम के लिए आता है और अल्लाह के लिए कोई चीज़ लाजिम नहीं है, फिर हदीस शरीफ में कैसे कहा गया फअजरुहु अलल्लाह। समझो इस चीज़ को, ये अल्लाह की रहमत की बात है कि अजर और सवाब को यकीन के साथ बतलाया कि वो तो लाजिम जैसा ही होगा, یقین بتلانا ہے کہ یقیناً اللہ ثواب دیں گے، لیکن اس یقین سے بتلانے کو لزوم کے انداز میں بیان کیا، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جو چیز اللہ کے لیے لازمی نہیں ہے اس کو اللہ لزوم کے انداز میں بتلاوے، یہ رحمت کا تقاضا ہے. وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، اور جس نے ان ممنوعات میں سے کوئی کام کر لیے، اصاب یعنی کسی سے ہو گیا، من ذالک ممنوعات میں سے شیئن کوئی کام کر لیا، یہ جو سب ممنوعات ہے اس میں سے کوئی کام کر لیا، فعوقب فی الدنیا، پھر اس کو دنیا کے اندر سزا دے دی گئی، دنیا میں حد جاری کر دی گئی، فَهُوَ كَفَّارَةُ اللَّهِ، تو یہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا، دنیا میں سزا دے دی گئی، حد جاری کر دی گئی، تو وہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا. وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، جس نے ان میں سے کوئی کام کیا، ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پردہ فرما دیا، یعنی اس کا گناہ ظاہر نہیں ہوا اور حد جاری نہیں ہوئی. سَتَرَهُ اللَّهُ کا مطلب کیا؟ نعوذ باللہ زنا کیا لیکن پردہ ہو گیا، حد زنا جاری نہیں ہوئی، تو گویا ان گناہوں میں سے کوئی بھی گناہ کا کام انجام دیا اور اس کے اوپر حد جاری نہیں ہوئی بلکہ پردہ ہو گیا. فہو اللہ، تو اللہ کو اختیار ہے، ان شاء عفا عنہ، چاہے تو اللہ اس کو معاف کر دے وے، خوارج کا رد ہو گیا، وَإِن شَاءَ عَاقَبَهُ، اور اگر اللہ چاہے تو سزا دے وے، مرجیہ کا رد ہو گیا، یعنی اگر کسی نے دنیا کے اندر یہ حرام کام کیے اور دنیا میں اللہ نے ستاری فرمائی، حد جاری نہیں ہوئی، سزا نہیں ہوئی، اس کو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ چاہے تو اپنے کرم سے معاف کر دے وے، اللہ چاہے تو آخرت کے اندر اس کو سزا دے وے. فبایعناہ علی ذالک، ہم نے اس ان امور پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی، ان امور پر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی. گویا حضور نے جو ہے یہ بیعت کے لیے فرمایا، ہم نے بیعت کر لی، وعدہ کر لیا کہ اب ان چیزوں پر ہم عمل کریں گے، اس کا ہم نے وعدہ کر لیا. اب اس میں چند چیزیں سمجھنے کی ہیں. یہ جو فرمایا ولا تقتلوا اولادکم، تو قرآن میں دو موقع پر آیا ولا لا تقتلوا اولادکم من املاک، اور دوسری جگہ پر ہے خشیت املاک. اسی طریقے سے یہ فرمایا کہ ولا تعصوا فی معروف، اس سے معلوم ہوا بڑوں کی اطاعت معروفات ہی میں ہوگی. بڑے اگر ہم کو کسی چیز کا حکم دے وے اور وہ حکم معروف ہوئے، جائز ہوئے، شریعت میں مستحسن ہوئے، تو ہی بڑوں کی اطاعت کی جائے گی. بڑوں نے حکم دیا اور وہ چیز شرعاً معروف نہیں ہے، اطاعت نہیں کی جائے گی. تو لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یہ ضابطہ تو مقرر ہے شریعت کے اندر، طے شدہ ہے. اب یہ ہو گئی حدیث شریف اور حدیث شریف کا مفہوم، لیکن دو تین اہم مسائل شرح نے یہاں اٹھائے ہیں. پہلا مسئلہ اٹھایا ہے بیعت کے سلسلے میں، بیعت ہے کیا چیز؟ بہت مختصر سمجھ لو، اس کے معنی آتے ہیں بیچنے کے، بیچ دینا، اپنی مرضی والی زندگی کو بیچ کر کے اللہ کی مرضی والی زندگی کو اپنا لینا، اس کا نام بیعت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیعت مختلف قسم کی ہوتی تھی. نمبر ایک، بیعت علی الایمان والاسلام، کلمہ پڑھنے والے بیعت کر لے ہوئے ایمان اور اسلام جو ہوتا. نمبر دو، بیعت علی الجہاد، اذ یبایعونک تحت الشجرۃ. نمبر تین، بیعت علی استقامت الاعمال، اعمال کی استقامت اور مداومت کے لیے بیعت، اسی کو آج کل کہا جاتا ہے بیعت سلوک، بیعت تصوف جو مشائخین کرتے ہیں مریدین سے. بیعت کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھو، قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. ابھی جو سورہ ممتحنہ کی آیت سنائی گئی اس سے بھی ثابت ہے، حدیث شریف سے بھی ثابت ہے، بخاری شریف کی روایت چل رہی ہے. منسوس سے بیعت کرنا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے خلافت اور امارت پر بھی بیعت کی. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جاتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک ہاتھ پر بیعت علی الخلافت والامارت، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین. بیعت کے سلسلے میں مختلف نظریات ہیں. نمبر ایک، بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ بیعت بدعت ہے، جیسے کہ بہت سے لوگ غیر مقلدین وہ کہتے ہیں بیعت بدعت ہے. نمبر دو، بعض لوگوں کے یہاں بیعت ضروری اور لازمی ہے، جیسے بعض روافض کے فرقوں میں اور بدعتی مولوی لوگ بھی بیعت کو ضروری کہتے ہیں. ان کے یہاں بیعت کے سرٹیفکیٹ بھی ہوتے ہیں، میں نے خود دیکھا، ہر مریض کو سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ آپ بیعت ہوئے، پھر موت کے بعد پیر صاحب سے چٹھی لکھوا کے قبر میں رکھتے بھی ہیں، اور پیر صاحب چٹھی لکھنے کے پیسے لیتے ہیں، اور جیسا گنہگار ویسے پیسے. ذرا باپ تو بہت بڑا گنہگار تھا، اس لیے 5-1 لاکھ دے تو چٹھی لکھوں، ورنہ قبر میں بہت جھپاٹے پڑیں گے. چھوٹا بوٹا گنہگار ہوئے تو 1-1.5 لاکھ میں سودا ہوا. یہ ان کے بیعت لازمی چیز ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے بیعت کے سلسلے کے اندر کہ یہ بیعت قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، نجات اخروی کے لیے ضروری نہیں ہے، اس کے لیے تو ایمان عمل کافی ہے، لیکن بیعت بے انتہا مفید چیز ہے. پہلا فائدہ کیا؟ اعمال میں زیادتی ہوتی ہے، جنت کے درجات بلند حاصل ہوتے ہیں. نمبر دو، باطن کی اصلاح ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بابنیادی مقاصد میں سے. وَيُزَكِّيهِمْ تَزْكِيَة. نمبر تین, تعلق مع اللہ قوی ہوتا ہے بیعت کی برکت سے. نمبر چار, معرفت الہی مفید کے لیے مفید ہے, حصول معرفت الہیہ. نفع المفتی والسائل میں حضرت مولانا عبداللہ صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کو فرض لکھا ہے, واجب لکھا ہے. اب جو ہمارے مشائخین بیعت کرتے ہیں تو انہی امور پر کرتے ہیں جو یہ حدیث میں ہے اور آیت میں ہے. ان امور کے اوپر زمانے اور مرید کے حالات کے اعتبار سے کمی بیشی کرنے کی گنجائش ہے. جیسے کہ کوئی داڑھی منڈا بیعت ہونے آیا تو ان امور کے ساتھ یہ بھی بلوانے کا, میں داڑھی نہیں منڈواؤں گا, یہ بلوانے کا. کوئی بیعت ہونے آنے والا جو ہے شرابی ہے, میں شراب نہیں پیوں گا, تو حالات اور زمان اور بیعت ہونے والوں کے حالات کے اعتبار سے ان عمر کے اندر کمی بیشی کرنے کی گنجائش ہے. کہ شیخ جو ہے جو مناسب سمجھے وہ الفاظ میں کمی بیشی کروا دے رہے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہو گیا بیعت کا. ہمارا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے اردو میں گجراتی میں بیعت کے سلسلے میں, اس میں ساری تفصیلات لکھی ہوئی ہے, وہ پڑھ لینا. دوسرا ایک اہم معرکۃ الآرا مسئلہ یہاں پر چھیڑا ہے, فہو کفارۃ اللہو کے لفظ کے اوپر. اب اس مسئلے کو ذرا سمجھ لو. پہلی بات سمجھو, عنوان اس مسئلے کا ہے حدود شرعیہ, کفارہ ہے یا زواجر ہے. حدود شرعیہ کفارہ ہے یا زواجر, یعنی اگر کسی نے کوئی گناہ کا کام کیا, زنا کیا, شراب پی, تہمت لگائی, چوری کی, پھر اس پر حد جاری ہوئی, تو اس حد لگنے کی وجہ سے اس کا گناہ معاف ہو گیا, یا یہ کہ یہ حد صرف عبرت اور ڈانٹ کے لیے سزا کے طور پر ہے کہ اس کو بھی ڈانٹ اور سزا ہو جائے اور اس کی سزا دیکھ کر دوسرے بھی ایسے گناہ کا ارتکاب نہ کرے. تو مسئلے کا عنوان کیا ہے کہ حدود کفارات ہیں یا زواجر ہیں. عنوان کا خلاصہ سمجھے کہ کسی کو حد لگی کسی شرعی جرم کے اندر, تو اس کی وجہ سے اس کا گناہ اللہ کے یہاں معاف ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, یہ کفارہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے, یا یہ کہ صرف بطور سزا ہے, بطور ڈانٹ ہے حد. یہ ہے مسئلے کا عنوان. اب پہلی شک سمجھو مسئلے کی, مسلمان مرتد ہو گیا نعوذ باللہ. آپ کو معلوم ہے کہ مرتد کو 3 دن مہلت دینے کی, سمجھ جاوے تو ٹھیک ہے, نہیں سمجھے تو قتل. مرد مرتد ہوئے تو اب اگر کوئی مسلمان مرتد ہوا اور اس کو قتل والی سزا دی گئی تو بالاتفاق وہ کفارہ نہیں ہے. بالاتفاق یہ سزا کفارہ نہیں ہے, چونکہ وہ کفر پر مرا اور کفر پر معافی نہیں ہے. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا. تو یہ پہلی شک طے شدہ ہے کہ کسی کے اوپر اگر حد جا کسی کو مار دیا گیا, مرتد کو قتل کی سزا ہوئی, تو یہ قتل کی سزا اس کے لیے کفارہ نہیں ہے, آخرت میں وہ جہنم میں جائے گا. نمبر دو، کسی گناہ پر سزا دی گئی اور توبہ بھی کر لی تو بالاتفاق معافی ہو جاتی ہے، کوئی اختلاف نہیں. شراب پیتے پکڑا گیا، حد شرب خمر جاری ہوئی، پھر اس نے توبہ بھی کر ڈالی تو بالاتفاق اس کی اس کا گناہ معاف ہو جائے گا. نمبر تین، اگر کسی نے ایسا گناہ کیا جو کفر کی حد تک نہیں ہے، ایسا گناہ کیا، اب اس کے اوپر حد جاری کی گئی یا تعزیر جاری کی گئی، زنا کیا، شراب پی، چوری کی، بہتان لگایا، اس پر حد جاری ہوئی یا کسی جرم میں تعزیر جاری ہوئی، تو یہ حد یا تعزیر اس کے گناہ کے لیے معافی ہے یا نہیں ہے؟ سزا ہی ہے. قید کیا تھی کہ اس کا گناہ کفر سے کم تھا، سمجھ لیے بات کو؟ یہ تیسری شک چل رہی ہے کہ گناہ کفر کی حد تک نہیں تھا اور جو ہے اس کو سزا ملی، حد جاری ہوئی، تعزیر ہوئی، تو اس کی وجہ سے گناہ معاف ہوا کہ نہیں ہوا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرعی حدود عبرت کے لیے ہیں، شرعی حدود عبرت کے لیے ہیں. دوسروں کو عبرت ہوگی کہ بھائی چوری مت کرو ورنہ ہاتھ کاٹتے ہیں، تہمت مت لگاؤ ورنہ کوڑے مارتے ہیں، دوسروں کو عبرت ہو جائے گی. اس لیے حد لگنے کے بعد الگ سے توبہ کرنا ضروری ہے، حد لگنے کے بعد الگ سے توبہ کرنا ضروری ہے تو گناہ معاف ہوگا، ورنہ گناہ معاف نہیں ہوگا. تو دنیا میں حد لگی ہے تو دنیا کی سزا ہوئی، آخرت میں سزا باقی ہے ابھی، حد کی وجہ سے آخرت کا گناہ معاف نہیں ہوا. ہاں اگر حد لگنے کے بعد توبہ کر لی، چاہے زبانی توبہ کی یا عملی توبہ کی، تو معاف ہو جائے گا. زبانی توبہ یعنی کہ حد لگنے کے بعد سدھر گیا، معافی مانگ لی، استغفار کر لیا، اور عملی توبہ کیا، راہ راست پر آ گیا. تو حد لگنے کے بعد اس نے قولی توبہ کی یا عملی توبہ کر لی، دونوں صورت کے اندر احناف یہ فرماتے ہیں کہ یہ حد اس کے لیے کفارہ بن جائے گا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدود سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اب توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حدود سے گناہ معاف، اب توبہ کرنے کی ضرورت نہیں. سمجھ لیا بات کو؟ نفس سے مسئلہ سمجھ لیا؟ اب یہ دلیل، یہ روایت بظاہر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے، اس لیے کہ یہاں کیا فرمایا، فہو کفارت اللہ، جو حد اس کے اوپر جاری ہو گئی وہ اس کے لیے کفارہ بن گیا، گناہ کی معافی ہو گئی، اب آخرت میں اس کے لیے سزا نہیں ہوگی. بظاہر حدیث شریف کے الفاظ سے شوافے کے مسلک کی تائید ہوگی. اب سمجھو، احناف کی بہت بڑی دلیل ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں، کیا، لا ادری الحدود کفارۃ ام لا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ حدود کفارہ بنتے ہیں کہ نہیں بنتے ہیں. مجھے نے کیا فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ حدود کفارہ بنتے ہیں کہ نہیں بنتے ہیں. یہ بہت بڑی دلیل ہے. حناف کے پاس. امام حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر اس کو نقل کیا ہے. اور ابھی آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 7 ہجری میں ایمان لائے ہیں. گویا کہ ان کے ایمان لانے کے بعد انہوں نے یہ سنا ہوگا. اور سیما کی صراحت موجود ہے, جبکہ بیعت عقبہ وہ تو ہجرت سے پہلے ہوئی. روایت بیعت عقبہ کے بارے میں اور حضرت ابو ہریرہ کا ایمان کب ہے؟ 7 ہجری کے اندر. گویا انہوں نے یہ حدیث 7 ہجری کے بعد سنی ہوئی ہے. جواب سمجھ میں آیا اچھی طریقے سے؟ دوسری بات سن پڑھو, وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ. پھر کیا؟ یہ آیت حنفیہ کی بہت بڑی دلیل ہے. چور کے ہاتھ کاٹ رہا فرما دیا. اب اس چور کے ہار کاٹنے کو کیا فرمایا؟ نکالم من اللہ. نکال کس کو کہتے ہیں؟ ایسی سزا کو جو دوسروں کے لیے عبرت کا ذریعہ بنے. نکالم من اللہ جزا بما کسبا, چور نے جو دنیا میں شرارت کی اس کی سزا دی جا رہی ہے اس کو, اور یہ دوسروں کے لیے عبرت ہے. نکالم من اللہ. پھر آگے پڑھو, فمن تاب من بعد. دیکھ لیا آگے تاب ہے, حالانکہ پہلے ہاتھ کاٹ دیا. دلیل سمجھ رہے ہو نا؟ معلوم ہوا کہ ہاتھ کاٹنے کی سزا کے بعد بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں ابھی توبہ ضروری ہے, تو آخرت کی معافی ہوگی ورنہ معافی نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہو؟ تیسری دلیل لو. اور فمن تاب میں فا تاکید کے لیے آئی کہ قطعی ید کے بعد اب اس کو توبہ کی ضرورت ہے. توبہ کرے گا تو آخرت میں گناہ معاف, ورنہ آخرت کا گناہ معلق. تیسری دلیل, کتا طریق والی آیت پڑھو, انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ذالک لہم خزی فی الدنیا. دیکھ لیا کہ یہ جو سزا قرآن نے بیان کی اس کے لیے کیا کہ ذالک لہم خزی فی الدنیا, یہ دنیا بھی رسوائی ہوئی. پھر کیا کہا آگے؟ ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. ذالک لہم خزی فی الآخرۃ عذاب شدید عظیم. دیکھ لیا, یعنی یہ جو 4 سزا یہاں بیان کی گئی اس کو کہا گیا خزیون فی الدنیا, اور آخرت کا عذاب تو ابھی باقی بتلا رہے. ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. آگے بڑھو, الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہ. دیکھ لیا ابھی توبہ تو باقی ہے, 4 سزا بیان کرنے کے بعد بھی توبہ باقی ہے. حنفیہ کی دلیل سمجھ میں آ رہی ہے؟ پانچویں بات سمجھو, حدیث باپ کے بارے میں یہ ہے, کفارت اللہو سے ہم سیئات مراد لے سکتے ہیں کہ بھائی کفارہ ہو جائے گا, یعنی چھوٹے موٹے گناہ اللہ معاف کر دیں گے. چھوٹے موٹے گناہ اللہ تعالی معاف کر دیں گے. پانچویں بات سمجھو, فہو کفارت اللہ, یہ غالب احوال پر محمول ہے. فہو کفارت اللہ غالب احوال پر محمول ہے. کیا مطلب غالب احوال پر محمول ہونے کا؟ जिसके ऊपर हद जारी की जाएगी। आम तौर पर वो इंसान पक्की तौबा कर ही लेगा, ये तो कोई आखिरी दर्जे का थर्ड क्लास होगा कि हद जारी होने के बाद भी वो बिगड़ा हुआ रहे। बाकी हद जारी होवे अब तो वो तौबा कर ही लेगा, चाहे कौली तौबा करे चाहे अमली तौबा करे, लेकिन तौबा कर ही लेगा। तो ये गालिब अहवाल पर महमूल है फहुवा कफारतुल्ला, कि हद जारी होते ही ऐसा आदमी तौबा कर लेगा, जबान से तौबा करेगा, अल्लाह से माफी मांगेगा, अपने हालात दुरुस्त कर लेगा, लिहाजा ये हद उसके लिए कफारा बन गई। सातवीं बात समझो, तिर्मिजी शरीफ में आप एक रिवायत पढ़ेंगे, एक शख्स ने गुनाह किया, एतराफ का इरादा किया, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अनुमा ने रोका, एतराफ क्यों करता है तू? इसलिए कि इकरार करने जाएगा तो तुझे ऊपर हद जारी होगी, तोबा कर ले अल्लाह के साथ। क्या मालूम हुआ कि तोबा हद पर मौकूफ नहीं है, तोबा हद पर मौकूफ, उसने गुनाह किया वो इकरार करने जा रहा था, इकरार करता तो हद जारी होती उसके ऊपर, शेखन ने रोका इकरार मत कर, ऐसे ही तू माफी मांग ले। क्या मालूम हुआ कि तोबा के लिए हद शर्त नहीं है, बगैर हद के अगर वो तोबा कर लेगा तो अल्लाह के यहां गुनाह माफ हो जाएगा। आठवीं दलील, गुनाह है कबीरा के लिए भी पक्की तोबा शर्त है, तोबा से हर गुनाह माफ होता है, चाहे हद जारी हो या हद जारी न हो, गुनाह कबीरा के लिए तोबा शर्त, गुनाह कबीरा से हर गुनाह, तोबा से हर गुनाह माफ हो जाते हैं, हद जारी हो या न हो। अब पूछो सवाब होगा कि भाई एक आदमी गुनाह कबीरा करे और हद जारी न होए, गुनाह कबीरा करे और हद जारी न होए, तो क्या कहोगे आप उसके बारे में? क्या हद का माफी के लिए इंतजार करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, माफी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, हद के लिए तौबा के लिए माफी हद का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो इन सब दलाइल की रोशनी में अहनाफ का मसलक मजबूत मालूम हो रहा है। अब रहा ये कि कोई आदमी तौबा के बगैर मर जावे तो हदीस शरीफ में आ गया, अल्लाह के इख्तियार में है कि अल्लाह सुबहानहू व तआला चाहे तो माफ कर देवे, अल्लाह चाहे तो सजा देवे, खुदा के इख्तियार में है। बहरहाल इन सब दलाइल की रोशनी में ये बात तय हो गई कि अहनाफ का मसलक बड़ा मजबूत है कि जितने भी गुनाह है उसके ऊपर हद लगी तो हद की वजह से दुनियावी सजा हो गई, अब उसको आखिरत की माफी के लिए अल्लाह के सामने तौबा करनी पड़ेगी, तो आखिरत के अंदर उसका गुनाह माफ होगा। इसीलिए फरमाया सुम्मा सतरहुल्लाह, अल्लाह ने सत्तारी फरमाई, यानी काजी की अदालत में सबूत नहीं पहुंचा। अल्लाह ने सत्तारी फरमाई क्या मतलब? काजी की अदालत में सबूत नहीं, काजी की अदालत में जो सबूत गया तो काजी साहब हद जारी करके ज रहेंगे। अल्लाह ने सत्तारी फरमाई और अदालत तक सबूत पहुंचा ही नहीं, मामला पहुंचा ही नहीं, तो अब अल्लाह के हाथ में, अल्लाह चाहे तो माफ करे, अल्लाह चाहे तो सजा देवे। फबायानाहु अला ज़ालिका, बैत करने के बाद निभाने का भी, यानी कि बैत कर ली बस बात खत्म, सनद ले ली, सर्टिफिकेट ले लिया कि हम बैत हो गए, इससे काम नहीं चलेगा। इत्तिला और इत्तिबा, अहवाल की इत्तिला और उस पर जो इलाज बदलाया जाए उसकी इत्तिबा, तो जाके काम चलता है। चलो باب من الدین الفرار من الفتن، دین ایمان اسلام سب ایک ہے، یہ اس ترجمۃ الباب سے معلوم ہوا. امام بخاری کے یہاں سب مترادف ہیں نا، دین ایمان اسلام سب یہ آ گیا ہے. باب من الدین الفرار من الفتن، اس ترجمۃ الباب کا خلاصہ یہ ہے کہ دین کے خاطر فتنوں سے بھاگو اپنے دین کو بچانے کے لیے. دین بچانے کے لیے فتنوں سے بھاگنا چاہیے، اس سے آپ کا دین سلامت رہ جائے گا. فتنے بعض مرتبہ ایمان کو ہلا دیتے ہیں، ایمان گڑبڑا جاتا ہے. اس لیے مشکاۃ شریف میں آپ نے پڑھا نہیں کہ بھائی فتنوں سے حفاظت کی دعا مانگو، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، یہ دعا مانگنے کے لیے کہا گیا. جہاں دین پر عمل کرنا دشوار ہے وہاں سے ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے. کیسی جگہ سے آدمی ہجرت کر کے چلا جائے، ایسی جگہ کے اوپر آدمی اپنے آپ کو نہ رکھے، دوسری جگہ نکل جائے، تو انسان کی انشاءاللہ حفاظت ہوگی. اور فتنوں کے زمانے کا بہترین لائحہ عمل وہ بھی اس حدیث شریف میں بیان کیا گیا. چلو، یہ عبداللہ ابن مسلمہ ہے نا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد. اس سند کے تمام راوی مدنی ہیں، بڑے گنڈے تھے بھائی، زوردار گنڈے تھے. حضرت شعبہ رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر محدث، ان کا مجلس درس لگتا تھا، دور دور سے لوگ آتے تھے، وہیں یہ رہتے تھے. تو حضرت شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس درس سے گزر کے دیکھتے رہتے تھے، اس کے یہاں بہت لوگ آتے ہیں، حلقہ درس لگتا ہے، یہ اپنی شراب گنڈا گردی میں مست. ایک دن حضرت شعبہ رحمۃ اللہ علیہ درس دے کر نکلے تو یہ سامنے آئے اور پکڑ لی لکیر، نکیر جانور کی. شعبہ مجھے بھی حدیث سنا، تو یہ بظاہر بے ادبی تھی کہ حدیث سننے کے لیے مجلس درس میں آنا چاہیے، کہ راستے میں اس طریقے سے روک کر کے شعبہ حدیث سنا. تو شعبہ نے منع کیا، اس طریقے سے تھوڑی حدیث سنائی جاتی ہے. ضد پر اڑ گئے، گنڈا گردی تو تھی، حدیث سنا چھوڑوں گا ہی نہیں. ایک حدیث سنا تو حضرت شعبہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث سنا دیا، الحیاء شعبۃ من الایمان، اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، وہ سنائی. تو ان کے دل پہ چوٹ لگی اور وہیں کھڑے کھڑے انہوں نے حضرت شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر توبہ کی اور گنڈا گردی چھوڑی اور پھر جلیل القدر محدث بن گئے. امام بخاری ان سے روایت لیتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسلم ہے نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا کب فیصلہ ہو جائے کچھ نہیں کہہ سکتا. ان مالک امام مالک رحمت اللہ علیہ بھائی ہے، امام بخاری کے استاذ کے استاد ہوتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام دار الہجرت آپ کا لقب ہے. ان عبد الرحمن ابن عبد اللہ ابن عبد الرحمن ابن ابی صعصع، وہ اپنے والد سے اور وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں، ان کا نام ہے سعد بن مالک بن سنان الخزرجی. ابو سعید تو کنیت ہے، سعد بن مالک بن سنان الخزرجی 62 یا 66 ان کی روایت امام بخاری نے الصحیح میں نقل کی ہے، 62 یا 66 روایات ان سے نقل کی ہے. انہو قال، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشکو ان قریب ایک زمانہ آنے والا ہے، حدیث میں پیشین گوئی ہے آئندہ ان قریب زمانہ آنے والا ہے، مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوگی. بہترین مال کیا ہوگا؟ بکریاں. پالو بھائی بکریاں پالو، خالی قربانی کے بکرے نہیں بکریاں بھی پالو. یتبع بها شعف الجبال، شعفۃ واحد شعف جمع، جن کو لے کر پھرے گا پہاڑوں کی چوٹیوں پر. بکریاں لے کر چلے جانے گا پہاڑ کی چوٹیوں پر، بارش کے گرنے کی جگہوں پر. یفر بدین ہی، اپنے دین کو بچانے کے لیے فتنوں سے وہ بھاگتا ہوگا. اپنے دین کو بچانے کے لیے فتنوں سے بھاگنے کے لیے بکریاں لی پہاڑی پہ چلے گئے، بکری کا دودھ پیا زندگی گزاری، بچے بڑھ گئے تو دو چار بچے بکری کے کاٹ ڈالے کھا پی کے زندگی گزاری. بارش کے برسنے کی جگہ ہو تاکہ ہریالی ہو اور بکریوں کا چارہ مل جائے، خود کو بھی پینے کا پانی مل جائے، سب ضرورت پوری ہو جائے، کا بس دین بچانے کا بہترین طریقہ یہی ہوگا کہ پہاڑی علاقے میں کہیں چلا جاوے بکریاں لے کر کے اسباب معاش لے کے جاوے یوں، اس لیے کہ اسباب معاش نہیں ہوگا تو پہاڑ پہ کھائے گا کیا، اس لیے اسباب معاش کا انتظام کر کے جاوے اور وہاں جا کر کے فتنوں سے بچ کر کے پرسکون زندگی گزارے. اب یہاں چند مسئلے کل سمجھ لینا. پھر کوئی ادھر آواز نہیں سو